وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ حود بھائی. سننے والوں کو عید مبارک. ہم جہاں رنگ پاکستان میں عید منائے جانے کی خبر سے شروع کریں گے جہاں عید الاضحیٰ کی قربانی دی گئی ہے. آگے چل کر ہم پاکستان تحریک انصاف کے اس اعلان پر بات کریں گے کہ ریاستی میڈیا کو آزاد رکھا جائے گا, جبکہ ہمارا آخری موضوع ہوگا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھیوں پر جرم ثابت ہونے پر ان کے لیے بڑھتی ہوئی مشکلات. اور آج ہم فیس بک پہ نہیں ہیں, فقط کالز لیں گے آپ کا. آپ جانتے ہیں ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو عید کے اس حصے میں ہم زیادہ تر بات کریں گے کہ قربانی کی کھالیں جو ماضی میں کراچی میں چھینی جاتی تھیں وہ اب کس طرح صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. سیاسی صورتحال کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں بڑا تعلق ہوتا ہے. پی ٹی آئی کی ایک نئی سرکار بھی آ گئی ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت بنا دی ہے. اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک ہلکے پھلکے انداز میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں عید الاضحیٰ کس طرح منائی گئی. پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
عبدالرؤف صاحب, کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ پاکستانی امریکی اور امریکی مسلمان کس طرح عید الاضحیٰ مناتے ہیں, اور اس بار اکنا ریلیف خاص طور پر کیا کچھ کر رہی ہے عید کے موقع پر.
یہاں پر مسلمان, آپ کو پتا ہے سلاٹر ہاؤس موجود ہے وہاں پر جا کے, اور اسپیشلی جب فلوریڈا میں اور ہیوسٹن میں اور کیلیفورنیا میں جہاں پر فارم ہاؤس لوگ اپنے ہی ہیں وہاں پر جا کے لوگ سلاٹر کرتے ہیں. اور بیسکلی لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو لوگ پاکستان انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں جہاں بھی وہ قربانیاں کرواتے ہیں, لیکن اب جو لوگ ہماری جو تیسری نسل یہاں پیدا ہوئی ہے ان کا یہ کہ جہاں ہم کماتے ہیں وہیں اب اپنے قربانی کریں, وہیں لوگوں کو بانٹیں. اس سال بقرعید کے اندر ہم نے 800 کے قریب پچھلے سال قربانیاں کی تھیں امریکہ میں, اور اس حوالے سے ہمارے پاس یہاں پر 31 فوڈ پینٹریز ہیں. اس میں ہم پورے امریکہ سے جو تھرڈ پورشن ہوتا ہے مسلمانوں کو غریبوں کو دینے کے لیے وہ ہم جمع کرتے ہیں اور مستحق لوگوں کو بچاتے ہیں. اور 800 کے علاوہ جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو قربانی کرتے ہیں اور ان کا تھرڈ پورشن جو ہم جمع کر کے وہ بھی غریبوں تک پہنچاتے ہیں.
تو لیکن آپ نے کہا کہ یہاں سلاٹر ہاؤسز بھی ہوتے ہیں, تو وہاں قربانی کیسے ہوتی ہے؟
یہاں پر گائے بھی ہیں, بکرے بھی ہیں, دمبے بھی ہیں, اور وہاں پر لوگ پک کر لیتے ہیں اپنے جانور جا کے, اور عید کے دن ان کو قربان اپنے سلاٹر کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کا جو گوشت وغیرہ بنانا ہوتا ہے اس کا تھرڈ پورشن وہ ہمیں دے دیتے ہیں, ہم اس کو بانٹ دیتے ہیں. باقی لوگ اپنے رشتے داروں میں اپنے گھر لے جاتے ہیں, پورشن اپنا ہوتا ہے, دوسرا پورشن رشتے داروں کا ہوتا ہے, تو وہ لے جاتے ہیں. تھرڈ پورشن وہ ہمارے تقریباً ہر بڑے اسلامک سینٹر کے اندر ہم نے فریزر رکھا ہوا ہے, تو لوگ جو اپنے گھروں میں یا کہیں پر قربانی کرتے ہیں وہ فریزر میں لا کے ہمیں ڈال دیتے ہیں, پھر ہم اس کو کاٹ کے اور پیکٹ بنا کے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں.
تو کیا فرق فیل ہوتا ہے جب پاکستانی امریکی امریکہ میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور پاکستان میں مناتے ہیں؟ تو
دیکھیے, جب ہم پاکستان میں تھے یا ہمارے فور فادر پاکستان میں تھے, جب ہم نے اپنے والدین سے قربانی ان کے ساتھ کری, تو وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کچھ کسی بڑی چیز کا حصہ ہے. ہم وہی چیز اپنے بچوں کو اس کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ جب وہ یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے بڑے ہو رہے ہیں تو وہ ان کو بھی قربان, لیکن ہم نے تو دنیا سے چلا جانا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سنت کا احساس رہے اور اس کو خود قربانی کرنے کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے وہ ان کے اندر رہے اور وہ خود کر سکیں. پیسے بھیجیں نہ پاکستان اور کہیں بھی, وہ صحیح ہے کہ ان کی مدد کرنا ضروری ہے, لیکن قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا ہے جو سنت ابراہیمی ہے, وہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے, اسپیشلی بچوں کو جو یہاں پیدا ہوئے ہیں بڑے ہوئے ہیں, اگر ہم 2-3 نسلوں تک یہ کام نہیں کریں گے تو وہ بھول جائیں گے قربانی بھی کوئی چیز. اصل میں یہ پورا پروسیس ہے, اس لیے نہیں کہ ہم کو گوشت کھانا ہوتا ہے, گوشت الحمد للہ آپ سال بھر کھاتے ہیں, لیکن ایک پروسیس سمجھنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کو کس طرح برقرار رکھا جاتا ہے, کہ اسپیشلی ہمارے جو نئی نسل امریکہ میں پیدا ہوئی ہے, اگر ہم ان کو 2-4 سال تک یہ چیز نہیں کروائیں گے تو آپ کے اور ہمارے جانے کے بعد وہ یہ کام بالکل چھوڑ دیں گے, صرف وہ ڈونیشن ہی دیا کریں گے قربانی کی, ان کے اندر وہ اسپرٹ ختم ہو جائے گی کہ وہ خود قربان کریں گے. قربانی جو ہے وہ ایک بیسکلی آپ کی سیکریفائز جو ہے وہ صرف گوشت کاٹنا نہیں ہے, پورا پروسیس کا حصہ ہے وہ. آپ اپنے بچوں کو وہ چیز سکھانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے جانے کے بعد بھی کہ ایک ہماری لیگیسی رہے, کہ وہ قربانی کا سلسلہ جو ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا تھا کہ ہم اپنے بچوں تک منتقل کر سکیں اور وہ آگے تک اس کو لے جا سکیں, کہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ جائیں قربانی کریں.
بہت شکریہ عبدالرؤف صاحب.
جی تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آج عید منائی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں ہم خصوصاً بات کریں گے کہ کراچی کے اندر ایک تنازع کھڑا ہوا ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے نمائندوں کے درمیان. حالانکہ اب صورتحال تو تبدیل ہو گئی ہے لیکن اس پر ہم زیادہ تر بات کریں گے کہ میئر کراچی وسیم اختر نے کہا ہے کہ کے ایم سی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قربانی کی کھالوں کو جمع کریں اور ان کو ضائع کریں, لیکن یہ کام سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا ہے. اس سے اختلاف کیا ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اور خاص طور پہ اس وقت جو وہاں کی مقامی انتظامیہ کے انچارج ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سعید غنی لوکل گورنمنٹ کے منسٹر منتخب ہوئے ہیں اور انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ ایم کیو ایم نے اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کیا ہے. ہم سب سے پہلے چلتے ہیں الخدمت کمیٹی کے نعیم الرحمان کی طرف. اور نعیم صاحب, سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس سال جس طرح ماضی میں کھالوں پر جھگڑا ہوا کرتا تھا, اس سال آپ نے کیا دیکھا؟ کیا معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے ہیں یا پھر بھی کوئی تنازع رہا ہے؟
جی نہیں, اس سال تو الحمدللہ بڑے پرامن طریقے سے تمام یہ قربانی کا عمل ہوا ہے. یہ ضرور ہے کہ کراچی میں 30-32 سال ایسے گزرے جس میں قربانی کرنے کا یہ عمل شہریوں کے لیے بہت اذیت کا سبب بھی بن جاتا تھا. یہ کہ جب کھالے دینے کا معاملہ آتا تھا تو لوگ اپنی مرضی سے کھالے نہیں دے پاتے تھے, ان سے چھین بھی جاتی تھی. اور بعض جو لوگ رسائی ادارے جب کھالے جمع کر کے ٹرینڈ کی طرح جا رہے ہوتے تھے تو پوری کے پورے ٹرک چھین لیے جاتے تھے. ایسا بھی ہوا کہ کسی کے پاس پہنچے, کہا کہ ہمیں کھال دو, لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم کھال تو نہیں دیں گے. ابھی قربانی نہیں ہوئی ہے, جانور کھڑا ہوا تھا, جانور کو گولی مار دی. یہ سب کچھ ایک شہر میں ہوتا رہا, لیکن اللہ کا شکر ہے 3-4 سال سے گریجولی اس میں بہت بہتری آئی ہے اور اس سال تو اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اس لیے بہت اچھے طریقے سے لوگوں نے قربانی کی ہے اور قربانی کر کے انہوں نے کھانے جو ہے اپنی مرضی سے مدارس کو, الخدمت کو اور اسی طرح کے جو رسائی ادارے جو خدمت کا کام کرتے ہیں ان کو جو انہوں نے کی ہے, تو اس کے لیے متفق ہوا ہے.
اور یہ ضرور ہے جی 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 جی, ہم آپ کی طرف پھر لوٹتے ہیں, ہم آپ کی طرف پھر لوٹتے ہیں کیونکہ جو متنازع معاملہ ہے اس پر ہم پہلے نظر رکھتے ہیں. ہم چلتے ہیں پیپلز لیبر بیورو سندھ کے آرگنائزنگ کمیٹی کے سربراہ حبیب الدین جنیدی کی طرف. جنیدی صاحب, آپ ہی کی پارٹی کے صاحب ہیں سعید غنی, اور ان کا کچھ تنازع چل رہا تھا میئر کراچی سے کہ میئر غالباً ذمہ داری قبول نہیں کر رہے تھے کھالوں کو دفن کرنے کے لیے. یہ بتائیے کہ یہ تنازع آخر میں کس طرح حل ہوا؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ ذمہ داری سے اپنی پہلو صحیح کرنا اور دنیا کے غالباً جو ہے پانچواں چھٹا شہر ہے جو سب سے بڑا شہر ہے, تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے. میئر کراچی کی اگر کہتے ہیں کہ ذمہ داری جو ہے صفائی ستھرائی نہیں ہے, لیکن میں بات نہیں کر رہا کہ کس شعبے کی ذمہ داری ان کے پاس ہے یا نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ہول شہر کی صفائی ستھرائی کی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. انہیں اسے پہلو تہی نہیں کرنا چاہیے اور اس کو تنازعہ نہیں بنانا چاہیے. یہ شہر سب کا ہے. سعید غنی ابھی جو منسٹر بنے ہوئے ہارڈلی 2-3 دن ہوئے ہیں جس کو ذمہ داریاں جو ہے وہ دی گئی ہیں, اس نے آتے ہی جو ہے چھٹی کے دن بھی تمام جو ہے کہتے ہیں افسران کے اجلاس طلب کیے ہیں, اور آج بھی وہ شہر کے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے ٹور کر رہے ہیں. اس نے چھٹی نہیں کی ہے, وہ کام کر رہا ہے. اور میں نے ابھی اپڈیٹ لی ہے شہر کے مختلف علاقوں سے, آلائشیں جو ہے اٹھائی جا رہی ہیں, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی جو ہے کام کر رہا ہے اور سعید غنی خود اس میں جو ہے لگے ہوئے ہیں. اطلاعات جو ہیں ظاہر ہے کہ آئیڈیل سچویشن 2 دن میں تو کوئی بنا نہیں سکتا ہے, 3 دن کے اندر کوئی بنا نہیں سکتا ہے. ایک بیوروکریسی ہے, بیوروکریسی کے اندر جو ہے جو پارٹی 25-30-35 سال سے یہاں پر جس کی گرفت ہے بلدیات میں خاص طور پہ نیچے تک گرفت ہے, تو وہاں پر ٹائم تو لگے گا. لیکن
جنیدی صاحب آپ کی آواز زیادہ اچھی نہیں آ رہی ہے. جنیدی صاحب ہم آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں. اس دوران ہم چلتے ہیں, ہمارے ساتھ سینئر صحافی عاجز جمالی ہیں آجز جمالی، اس مرتبہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ شہر نسبتاً صاف ستھرا رہا. آپ پہلے تو بتائیے کہ جو تنازعات رہے ہیں ماضی میں، خاص طور پہ کھالیں جمع کرنے پر، وہ تنازعات کس حد تک کم ہوئے ہیں، ختم ہوئے ہیں، اور دیگر یہ کہ صفائی کا کیا عالم رہا اس سال؟
جی دیکھیں، کراچی میں ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ کھالوں کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، خاص طور پہ جس زمانے میں شہر بڑے پیمانے پہ دہشت گردی کے لپیٹ میں ہوا کرتا تھا، تو کھالوں پہ بھی ایک بڑی دہشت گردی ہوا کرتی تھی اور مختلف فلاحی اداروں سے کھالیں چھینی جاتی تھیں. لیکن جب کراچی آپریشن شروع ہوا تو آہستہ آہستہ یہ سلسلہ کافی حد تک تھم چکا ہے، اور اس بار بالکل یہ نظر آ رہا ہے کہ کھالوں پہ تنازع نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. مختلف فلاحی ادارے ہیں، مختلف مدارس ہیں، مساجد ہیں، عیدی فنکشن ہے، اور اس طرح کے اور سماجی ادارے ہیں جن کو لوگ اس وقت اپنی مرضی سے کھالیں دے رہے ہیں. تو چھینا جھپٹی والا عمل نہیں ہے، اس کو روکنے کے لیے پولیس اور رینجرز کے خصوصی انتظامات بھی تھے. یہاں پہ محکمہ داخلہ نے ایک لیٹر بھی جاری کیا تھا اور اس پہ پابندی لگائی گئی تھی کہ فلاحی اداروں کے علاوہ دیگر لوگ جو ہے وہ کھالیں جمع نہیں کر سکتے. تو وہ کافی، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کراچی پرسکون رہا، گزشتہ کئی سالوں سے پرسکون ہے، تو کھالوں کے حوالے سے بھی کراچی پرسکون ہے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے تنازع اور آلائشوں کے حوالے سے، تو کافی حد تک میں کہہ سکتا ہوں آج کراچی میں صفائی ستھرائی کا جو معاملہ ہے کافی بہتر تھا. روڈوں پہ، سڑکوں پہ کھلے عام آلائشیں ہمیں نہیں مل رہی. صوبائی وزیر جو ہے بلدیات، وہ خود اس کی نگرانی کر رہے تھے. میئر کراچی بھی اسی حوالے سے سرگرم تھے، وہ خود بھی کراچی کے مختلف علاقوں کے دورے کر رہے تھے. تو وزیر بلدیات اور میئر کراچی دونوں کا کانشیس اس پہ ضرور نظر آیا کہ کراچی میں جو آلائش ہیں یا جو کچرا پھیلتا ہے عید الاضحیٰ کے دنوں میں وہ نہ ہو. البتہ وہ جو آپ کا سوال ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ایک سندھ گورنمنٹ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا ہوا ہے، اس کی ذمہ داری ہے شہر کی صفائی کرنا، لیکن پورا کراچی کے 6 اضلاع ہیں، 6 ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن ہیں، وہ تمام کے تمام اس بورڈ میں نہیں ہے. کچھ ڈسٹرکٹس ہیں اور کچھ نہیں ہے. تو جہاں جہاں بورڈ کا دائرہ کار ہے وہاں پہ بورڈ صفائی ستھرائی کا کام کر رہا ہے، اور جہاں پہ ڈی ایم سی کا اپنا دائرہ کار ہے وہاں پہ وہ کام ہو رہا ہے. تو بہرحال اگر کمپیئر کریں گزشتہ کچھ سالوں کی نسبت، تو اس بار صفائی ستھرائی کا عمل بہت ہی بہتر رہا ہے اور شہر کافی صاف ستھرا نظر آ رہا ہے.
بہت اچھی بات ہے. آپ چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. اس وقت ہم الخدمت کمیٹی کے نعیم الرحمان کی طرف لوٹتے ہیں. نعیم صاحب، آپ بتائیے کہ آپ لوگوں کا کام یہ بھی ہے کہ جو غریب ہیں ان میں گوشت بانٹا جائے، تو اس پر آپ کس طرح فیصلہ کرتے ہیں کہ گوشت بانٹنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟
دیکھیے، ہمارے چونکہ رضاکار کراچی کے تمام جگہوں پہ رہتے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ جو ہماری الخدمت کا ادارہ ہے یہ تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ضرور ہے، این جی او ضرور ہے، لیکن اس کی پوری سرپرستی اور افرادی قوت کے حوالے سے میرے دار جماعت اسلامی کرتی ہے، اور اس کے اکاؤنٹس الگ ہیں، اس کا سسٹم الگ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن رضاکار اس میں جماعت اسلامی پرووائڈ کرتی ہے اور خدمت کا کام کرتی ہے. تو ہمارا چونکہ نیٹ ورک پورے کراچی میں ہوتا ہے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی بستی میں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں اور ان کی کیا ضروریات ہیں. اسی لیے ہم کئی طرح کی قربانیاں کرتے ہیں. ایک ہمارا اجتماعی قربانی کا نیٹ ورک ہے جو شہر میں تقریباً 300-400 جگہ پر ہوتا ہے، اور اس میں لوگ اپنے حصے دیتے ہیں، اور وہ حصوں کی وجہ مدد سے جو ہے وہ قربانی کا عمل ہوتا ہے، اور کہیں 200، کہیں 300، کہیں 100، اور وہ پھر لوگ اپنے اپنے حصے لے جاتے ہیں. دوسرا ہے قربانی فی سبیل اللہ کے نام سے ہم اناؤنس کرتے ہیں اور لوگ اس میں حصے دیتے ہیں، اور وہ گوشت کی تقسیم کے لیے ہوتا ہے. پھر ہمارے رضاکار ہی ان تمام جگہوں پہ جو مستحقین ہوتے ہیں ان تک گوشت پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں. اور یہ عمل ظاہر سی بات ہے کہ ان بنیادوں پہ نہیں ہوتا کہ جہاں چاہو دے دو، بلکہ پہلے تحقیق ہوتی ہے کہ کون سی آبادیاں ہیں جو واقعی مستحق ہیں اور جن کو گوشت دینا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے لوگ اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ جماعت اسلامی اور الخدمت کے اوپر لوگوں کا بڑا اعتماد ہے، دیانت اور امانت کے حوالے سے بھی اور اپنے اکاؤنٹ کی شفافیت کے اعتبار سے بھی. یہ واحد این جی او ہے الخدمت جو اپنے اکاؤنٹس پبلک کرتی ہے ہر سال قربانی کی کھالوں سے پہلے. ہم اپنی پوری آڈٹ رپورٹ اور اکاؤنٹس اوپن کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے کہ آئیں آ کر دیکھ لیجیے کہ ہم نے کس مد میں کتنے پیسے خرچ کیے ہیں اور کس طرح ہمارے ادارے چل رہے ہیں اور اسپتالوں میں اور ہیلتھ میں اور پانی میں، اور ہم نے کس کس مد میں کیا کام کیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت زبردست قسم کا نیٹ ورک ہے جس کے نتیجے میں مستحقین کی مدد کر دی جاتی ہے.
نعیم صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں, آپ عاجز جمالی اور حبیب الدین جنیدی, اس لیے کہ ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں عید کس طرح منائی جا رہی ہے, خصوصاً ہم کھالوں کے حوالے سے اور گوشت کی قربانی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمیں کچھ لوگوں نے کال بھی کیا ہے, ان کو سنتے ہیں, لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, اور عید کے موقع پہ ہم کچھ کالز بھی لے رہے ہیں, اور ہمارے مہمان, اگر کوئی ان کے لیے سوال ہیں تو وہ اس کا جواب دیں گے. کرک سے ہمیں کال کیا ہے فاروق نے.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
میڈم کیا حال ہے؟ عید مبارک ہماری طرف سے. ہمارے ساتھ امجد بھائی بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی پورے دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ہم دونوں کی طرف سے عید مبارک.
خیر مبارک,
اور اللہ کرے کہ ان کا عید خیر و عافیت سے گزر جائے, خوشی سے گزر جائے. آپ کے مہمانوں کو بھی اور آپ کو بھی عید مبارک دے رہے ہیں, پورے ریڈیو آپ کی دنیا کی جتنی ٹیم ہے.
بہت شکریہ آپ کا.
تو ہمارا سوال یہ ہے میڈم کے مہمانوں سے کہ یہ دنیا میں بہت سے امیروں بھی بہت لوگ رہتے ہیں, لیکن غریب لوگ بھی اس سے میرے خیال میں بہت زیادہ رہتے ہیں اس دنیا میں. تو ہمیں چاہیے جہاں جہاں بھی ہم عید کی خوشیاں منائیں, ہم مسلم کمیونٹی کے ساتھ ساتھ یہ جو اقلیت ہوتے اپنے گوشت کے حصے میں انہیں بھی اگر شامل کرے تو
بڑی
گناہ تو نہیں ہے اس بات کی.
بڑی اچھی بات کی آپ نے.
اور
شکریہ. کشمیر سے شوکت مغل. شوکت مغل, اچھا. اور ہمیں کال کیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے محمد آصف نے. محمد آصف. اور مرید خان نے کال کیا ہے میاں والی سے.
تھینک یو سر.
جی جی بات کیجیے مرید خان.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
مرید خان بات کر رہا ہوں. جناب آپ کو اور پوری ویسا امریکہ ٹیم کو, پورے مسلمانوں کو عید مبارک ہو. میری گزارش ہے کہ یہ الیکشن ٹھکانے لگانے کے لیے صرف گورنمنٹ کو جو ہے ہم ڈپینڈ کرتے ہیں, ہمیں ذاتی بھی جو ہے نا کوئی حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنا فرض بھی کوئی ادا کریں نا, گورنمنٹ کی سفر سب ہم چھوڑ دیتے ہیں. دوسرے جیسے قربانی کی کھا رہے ہیں نا جناب, ان کا جو ہے نا ان کو بالکل ان کو شفاف ہونا چاہیے. یہ جو نام نہاد مدرسے ہیں اور نام نہاد تنظیمیں ہیں, یہ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, اور یہ غریب لوگ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں یہ ان کو دیتے ہیں, یہ حلوے مارے کھاتے ہیں اور یہ جو ہجاشیں کرتے ہیں ان کے کھالوں.
بڑی اچھی بات کی آپ نے مرید خان, آپ کے کال کرنے کا شکریہ. آپ نے اچھی سفارشات بھی دی ہیں. اور اب ہم کوہاٹ چلتے ہیں جہاں سے گلفام کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
میڈم السلام علیکم. عید مبارک.
عید مبارک آپ کو بھی.
سننے والا کو
شکریہ. خیر مبارک
میڈم. میں گزشتہ دو تین سال سے آپ کی پروگرام سنتے, فیس بک پر بھی دیکھتے, ریڈیو پر بھی سنتے, لیکن میں یہ دو بات آج کرتا ہوں. صرف میں نے تو کئی ملکوں میں دیکھا ہے نا, جب عید آتے ہیں نا تو عید سے پہلے جو لوگ صدقہ خیرات دیتے ہیں نا تو کوئی غریب کو دیتے تاکہ وہ عید کے کام میں آئے. یہ میں نے خود کئی ملکوں میں دیکھے. عید کا دن میں وہ کیا کرے گا, جو بھی تم دے گا عید کا دن پہ وہ کیا کرے گا. اور دوسرا صفائی کے بات بھی میں آپ کو کرتا ہوں, شاید امریکہ تو ہم کو معلوم نہیں ہے, لیکن میں نے یہ بھی دوسرا ملکوں میں دیکھے ہے نا کہ رات کو جو ہے نا یہ لوگوں کا کمیٹی والا صفائی کرتے تاکہ کیوں رش نہیں ہوتے, ٹریفک نہیں ہوتے. جب لوگ صبح آتے ہیں نا تو بازار صاف ستھرا ہوتے ہیں. لیکن ہمارا پاکستان کو ہم نہیں جانتے. خدا حافظ.
اچھا شکریہ. گلاب خان نے کال کیا ہے اٹک سے.
ہاں جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہلو
جی جی بات کیجیے.
میری طرف سے پوری ٹیم کو عید مبارک. جی
خیر مبارک.
ہلو
جی جی بات کیجیے.
ہاں ہاں صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا اور آپ کو پروگرام کی بھی مبارک دیتے ہیں, عید مبارک دیتے ہیں تمام مسلمانوں کو عید مبارک.
بڑی مہربانی آپ کے کال کرنے کا. ایک اور کالر لیتے ہیں, کامیاب بنگش کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور پھر مہمانوں کو تھوڑا موقع دیتے ہیں. کامیاب بنگش جی بات کیجیے.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آپ کو تمام سننے والے کو عید مبارک پیش کرتا ہوں.
خیر مبارک.
یہ بات ہے کہ کوئی تین چار سال ہو گئے ہیں کہ یہ کھالیں جو ہیں یہ بہت کم پیسوں سے خریدی جاتی ہیں. جو بکری کی کھال تھی وہ 500 کی تھی تو وہ 100 میں لے رہے ہیں, اور جو بڑی کھالیں تھی جو بھینس ہو گیا ہے یا جو دوسری ہیں ان کی 1200-1500 کی ہوتی تھی اور وہ بھی 300-400 کی لیتے ہیں. یہ کوئی ایسی سازش ہوئی ہے کہ غریب لوگوں کے لیے بہت مشکلات بن گئی ہیں. موقع دینے کا شکریہ.
اور ہم سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں, لیکن پیپلز لیبر بیورو سندھ کی آرگنائزنگ کمیٹی کے حبیب الدین جنیدی کو موقع دینا چاہتے ہیں. جنیدی صاحب آپ بتائیے, کہا یہ جا رہا ہے کہ قربانی کا جو سلسلہ ہے اور کھالوں کے بارے میں جو اب کام کیا جا رہا ہے وہ اس میں کچھ بہتری آئی ہے اس نظام میں کراچی میں خاص طور پہ اس کے بارے میں, اور صفائی کیسے رکھی جائے عید الاضحیٰ کے موقع پہ, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟
ہلو جی دیکھیے تو آواز کی کوالٹی جو ہے وہ بہت جو ہے خراب ہے. مجھے جو ہے کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے جو ہے, ویسے میں آپ کے سوال میں تقریبا سمجھ چکا ہوں, لیکن یہ کہ بہت زیادہ جو ہے خراب ہے کوالٹی. بلکہ میں عرض یہ کروں جہاں تک سوال ہے, آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ کیا صورت حال ہے صفائی ستھرائی کی, اور جو آلائشیں وغیرہ جو ہے خاص طور پہ دراز جو ہے شہر میں پھیلتی ہے. میں سمجھتا ہوں اور میں نے اپڈیٹس لی ہیں شہر کے مختلف علاقوں سے, صورت حال بہت بہتر ہے. بعض علاقے بالکل جو ہے صاف کر دیے گئے ہیں اور عملہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اور امید یہ کی جاتی ہے کہ آج کے دن کی جو ہے وہ آلائشیں اس کے دن کی پورے شہر کے اندر تقریباً 100% تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن جو مجھے اپڈیٹ ملی ہیں عام لوگوں نے بتائی ہیں تو وہ اس سے مطمئن ہیں کہ کام جو ہے ہو رہا ہے, پہلے والی جو ہے صورت حال نہیں ہے.
اچھا.
اور یہ دیکھیے کہ ابھی جو ہے سعید غنی کو چارج ملے ہوئے 2 یا 3 دن مشکل سے ہوئے ہیں, اس نے چھٹی کے دن بھی کام کیا ہے, افسران کے علاج جو ہے طلب کیے ہیں, ان کو کہا ہے کہ سب نے کام کرنا ہے, اور وہ خود بھی سعید غنی خود شہر کے مختلف علاقوں کا جو ہے دورہ کر رہے ہیں. اس وقت بھی جو ہے وہ باہر نکلے ہوئے ہیں, وہ گھر پہ یا دفتر میں بیٹھ کے کام نہیں کر رہا, بلکہ ویری ایکٹیو منسٹر جو لگایا گیا ہے وہ اپنے فرائض کو پورے کر رہے ہیں. باقی یہ کہ یہ بلدیات کا بھی کام ہے, وہ بھی کچھ اس میں کر رہے ہوں گے. میئر صاحب کو جو ہے ذمہ داریوں سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے گریز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ذمہ داریوں کو شیئر کرنا چاہیے. ہر وقت اختیارات کا مسئلہ اٹھانا اور ہر وقت جو ہے تنازعات کو جو ہے پیدا کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے. جہاں تک یہ کھاڑے چھیننے وغیرہ کا مسئلہ ہے, اس پہ بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے, اور ابھی تک جو میں نے دیکھا تھا 8 بجے تک جو ہے جو مجھے اپڈیٹ ملی ہے وہ 8 بجے تک جو ہے شہر میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے.
تو
بہت بہتر صورت حال ہے, سندھ بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے, پاکستان بھی بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے, اور نئی حکومت جو ہے صوبے کی وہ انشاءاللہ پہلے سے بہتر کام کرے گی.
بہت زبردست. ہم اس وقت اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے پیپلز لیبر بیورو سندھ کی آرگنائزنگ کمیٹی کے سربراہ حبیب الدین جنیدی, ان کے ساتھ تھے الخدمت کمیٹی کے سربراہ نعیم الرحمان, اور ہمارے ساتھ تھے تحقیقاتی صحافی عاجز جمالی. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
بہت شکریہ میڈم, بہت شکریہ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے
جہاں رنگ سن رہے ہیں
اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سرکار نے اعلان کیا ہے کہ وہ ریاستی میڈیا پر سے سینسرشپ ہٹا دے گا. یہ بہت بڑا اعلان ہے اور جو اس وقت فواد حسین چودھری ہیں پی ٹی آئی کے خاص طور پہ انفارمیشن کے منسٹر, انہوں نے یہ ٹویٹ کے ذریعے یہ اعلان کیا. اس پر ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے سینٹرل ڈیپیوٹی انفارمیشن افتخار چودھری کے ساتھ. ان کے ساتھ ہوں گے پی ٹی وی کے اینکر فروخ پٹافی, اور آگے چل کر ہم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا بھی موقف حاصل کریں گے. لیکن آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں عاصم رانا.
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس فیصلے کے حوالے سے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق پاکستان ٹیلی ویژن پر سیاسی سینسرشپ ختم کر دی گئی ہے. اس حوالے سے پی ٹی وی کو مکمل عدالتی آزادی دی گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ آئندہ 3 ماہ میں وزارت اطلاعات میں نمایاں تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں گی. فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کو کسی حکومت کی ذاتی پراپرٹی کے طور پر استعمال کرنے نہیں دیا جائے گا, بلکہ ان اداروں سے پاکستان کے مثبت تاثر کو اجاگر کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی اور ریڈیو کے ساتھ ساتھ سرکاری نیوز ایجنسی اے پی پی کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے گا اور ان پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ ان اداروں کو برطانوی نشریاتی ادارے کی طرز پر آزاد کیا جائے گا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر کا بیان محض سیاسی ہے. پی ٹی وی کو سیاسی دباؤ سے آزاد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے تمام مالی مفادات سرکار سے وابستہ ہوتے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروفیسر شاہد اقبال کامران کہتے ہیں کہ ایسا کرنا تحریک انصاف کی حکومت کے لیے خاصا مشکل کام ہوگا.
کہ پاکستان ٹیلی ویژن یا ریڈیو پاکستان پر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ حزب اختلاف کا, حکومت کے خلاف کسی امر کا, کسی خبر کا وہاں ادا کر سکیں یا اسے پیش کر سکیں. اب جب الیکٹرانک میڈیا اتنا ہائپر ہو گیا ہے, اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب خبر کو چھپانا یا سینسر کرنا دسیوں چینل ہیں, بیسیوں چینلز ہیں, ان میں سے اگر ایک چینل ایک یک طرفہ خبر چلائے گا, یک طرفہ تصویر دکھائے گا, تو میرے خیال میں یہ ایک حکومت کے لیے, حکومت وقت کے لیے بہت بڑی عزت و آبرو کی بات نہیں ہے.
پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان ہر دور میں ہر حکومت کے ترجمان کے طور پر ہی کام کرتے رہے ہیں. پاکستان کے یہ دونوں ادارے ایک عرصہ سے بحران کا شکار ہیں. مالی مشکلات اور سخت حکومتی کنٹرول کے باعث اس ادارے پر صرف سرکاری موقف ہی زیادہ اہمیت رکھتا رہا ہے. اشتہارات کی مد میں آمدن کم ہونے کی وجہ سے اس ادارے کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے, جبکہ ریڈیو پاکستان ایک عرصے سے صرف حکومتی امداد کے مرہون منت ہی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت اپنے 100 دن کے ایجنڈے کے تحت مختلف منصوبوں کو جلد سے جلد پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتی ہے. فواد چودھری کا کہنا ہے کہ وزارت اطلاعات میں بھی آئندہ 3 ماہ میں نمایاں تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں گی. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور ہم پی ٹی آئی کے مرکزی ڈپٹی اطلاعات افتخار چودھری سے ابتدا کرتے ہیں. چودھری صاحب, یہ بتائیے, بڑی خبر ہے اور بہت اچھی خبر ہے آپ کی سرکار کی طرف سے کہ ریڈیو پاکستان ہو یا پی ٹی وی ہو یا اے پی پی ہو, ان تمام کو آزاد کر دیا جائے گا. یہ آپ کس طرح کریں گے؟ کیا ان کے سربراہان کو تبدیل کرنے کا ارادہ ہے؟ کچھ اس وقت کوئی جامع پالیسی ہے جو آپ نافذ کرنے کا سوچ رہے ہیں؟
جی, تھینک یو ویری مچ. پہلے بات تو یہ کہ آپ کے سامعین اور جو ناظرین ہیں ان کو عید مبارک. بالکل درست فرمایا آپ نے, یہ تینوں بڑے اہم ادارے ہیں, اے پی پی, پی ٹی وی اور ریڈیو. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ صرف سرکار کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے تھے, اور جو کچھ غلط سلط بھی ہو رہا ہوتا تھا سرکار کی جانب سے, غلط کو بھی صحیح یہ کہا کرتے تھے, اور لوگوں کا ان اداروں کی خبروں کے اوپر, ان کی ویورشپ پہ, ان کی لسنر شپ پہ بڑا برا اثر پڑا ہوا تھا. یعنی یہ ادارے اپنا اعتماد کھو چکے تھے. تو ہم نے اپنے 100 دن کے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم ان اداروں کو اٹانومس باڈی کی شکل میں لے کے آئیں گے, اور ظاہر ہے پاکستان کی جو ٹو نیشن تھیوری ہے اور جو ہماری پالیسیز ہیں جیسے کشمیر ہے اور دوسری چیزیں ہیں, ان سے تو ان اداروں کو جڑا رہنا ہوگا کیونکہ حکومتی ترجمان بھی ہوں گے. لیکن جنرلی یہ ادارے جو ہیں وہ اس طرح کی پارٹی پروجیکشن کے لیے نہیں ہوں گے کہ ہر وقت وہ پی ٹی آئی کے لوگ ان کے اوپر چھائے رہے ہوں گے اور انہیں کے پروگرام ہوں گے اور انہیں کی مد اثرائی ہوگی، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک آزاد ادارے جس طرح آپ کو وائس آف امریکہ ہے اور بی بی سی ہے اور دوسرے ادارے ہیں، وائس آف جرمنی ہے، یہ سارے ادارے جس طرح چل رہے ہیں ہم ان کو اس شکل میں لے کے چلیں گے۔ ہاں البتہ جو ان کے سربراہان ہیں ظاہر ہے انہوں نے جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں امپلیمنٹ تو انہوں نے کرنی ہے، تو ان کو تبدیل کیا جائے گا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ لائے جائیں گے جو حکومتی پالیسی جو ہم نے ڈیسائیڈ کر رکھی ہے اور جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ 100 دن کے پلان میں ہم نے کیا، تو انشاءاللہ وہ لوگ اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے اور آپ بہت بڑا فرق دیکھیں گے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے ادارے ہیں اور اتنے خسارے میں چل رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پچھلی حکومت میں جیسے عطا اللہ قاسمی صاحب ہیں وہ 26 لاکھ روپے میں یہ ایم ڈی پی ٹی وی ہمیں پڑھتے تھے، تو اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں ہوگی، ہمارے جو بھی سربراہ ہوگا وہ ان کی ایک لمیٹڈ مطلب ان کو سیلری پے کی جائے گی جس طرح کے دوسرے اداروں میں ہوگی، وہ 2-4 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اور اس ادارے کو کمرشلی کاروباری طور پہ اتنی بڑی ان کی اپروچ ہے، مثلاً آپ دیکھیں کہ ریڈیو پاکستان ہے اس کی دور دراز اپروچ ہے اور پی ٹی وی کی بہت دور دراز اپروچ ہے، اور یہ ادارے منافع بخش ادارے اٹ سیلف اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ بدلتا ہوا پاکستان ان اداروں کے کارکردگی کی نظر میں دیکھیں گے۔
آپ نے تو بڑی خوش آئین بات کی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس یہ صحیح ثابت ہوگا، لیکن ہم اس وقت چلتے ہیں پی ٹی وی کے اینکر فروخ پٹافی کی طرف۔ فروخ پٹافی، آپ سینئر صحافی بھی ہیں، آپ جانتے ہیں عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر حکومت وقت کے خلاف نکتہ چینی شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ عام طور پہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کے خلاف باتیں کی جائیں سرکاری میڈیا پہ۔ اس وقت جس طرح سے پی ٹی آئی نے بڑی خوش آئین بات کی ہے کہ وہ ہر طرح کی تنقید کو برداشت کرتے ہوئے پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کو خصوصاً آزاد کر دیں گے، اس میں کتنا دمخم نظر آتا ہے؟
جی بہت بہت شکریہ نفیسہ صاحبہ، ایک تو آپ کو اور آپ کے سامعین کو عید مبارک،
خیر مبارک،
اور دوسرا ابھی جب میں سن رہا تھا پی ٹی آئی والے ہمارے بھائی کی بات، تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ دس واز ون آف دا ریزن، جب ہم الیکشن میں جا رہے تھے تو جب ووٹ دینے کا وقت آیا تو میرے سامنے بھی بہت ساری چیزیں تھیں جس میں سے ایک پی ٹی آئی کا وعدہ یہ بھی تھا کہ یہ اٹانومس کر دیں گے، کیونکہ جو ابھی تو جب تک اعلان ہوا ہے یہ تو بہت خوش آئند ہے، یہ کتنا ہو سکے گا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ پی ٹی وی کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے یا وہ حکومت کے اندر ہے اور حکومت کتنا کس طرح سے چلانا چاہتی ہے، جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو ہمیشہ ایک گڈ ول فیکٹر فیل گڈ فیکٹر ضرور آتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ سب کچھ چلے گا، لیکن پھر کوئی نہ کوئی تنازعات آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب گزشتہ حکومت نے اسٹارٹ میں عمران خان صاحب کی سپیچز دکھانا شروع کی 2013 میں، 2014 میں جب دھرنا ہوا تو اس وقت اب امیزنگ بھی آپ نے ابھی بات سنی بھی ہے کہ سربراہان کو تبدیل کریں گے، اس زمانے میں بھی سربراہ تبدیل ہوئے تھے اور پرائیویٹ سیکٹر سے ایک پروفیسر بھی جرنلسٹ آئے تھے، اور ہمارے جو انگریزی چینل تھا اس کا بھی ہیڈ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے آئے، اور یہ میری اپنی آنکھوں دیکھی بات ہے کہ دونوں صاحبان بات کر رہے ہیں کہ جی اب عمران خان کو دکھایا جائے یا نہ دکھایا جائے، اور فائنلی ان کا کنکلوژن ڈسپائٹ مائی پروٹیسٹ وار کے عمران خان صاحب کو بلیک آؤٹ کرنا پڑے گا، یہ چیزیں ریکارڈ پہ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک پرائیویٹ سیکٹر سے آیا ہوا انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ صحافی بھی یہ کرنے پہ مجبور ہے، تو آپ سوچیں کہ جو سسٹمک اور کلچرل وہ ہے نا اوور ٹونز ہے سینسرشپ کی، وہ پورے کے پورے ادارے کے اندر پرمیٹ کی ہوئی ہے، اور اس کو ایسا ایسا آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے اگر آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جس میں آپ بتاتے ہیں کہ اگلے 2 سال تک ہم نے کسی چیز کو نہیں چھیڑنا، ہاں فائنینشلی اپنے لاس کو ختم کرو، فلاں چیزیں کرو، تو میرے خیال میں اس سے کمال تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ہمارے ساتھ رہیں۔ ہم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر پرویز شوکت کو بھی سنتے ہیں۔ پرویز شوکت، میڈیا کا معاملہ تو بڑا ہی متنازع رہا ہے پاکستان کے اندر، لیکن ابھی جب پی ٹی آئی اتنی اچھی باتیں کہہ رہی ہے کہ وہ سرکاری میڈیا کو بھی آزاد کر دے گی، یہ بات کس حد تک قابل یقین ہے؟
دیکھیں جی، بڑی خوشائند بات ہے، اور عمران خان صاحب کی شروع سے ایک اچھی سوچ رہی ہے، کیونکہ پی ٹی وی جو ہے، ہم چند دن پہلے ابھی انہوں نے ہیلپ نہیں اٹھایا تھا فواد چودھری صاحب سے، تو ہماری ملاقات ان سے ہوئی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب اور پرائم منسٹر، وہ پی ٹی وی کو ریڈیو کو آزاد کرنا چاہتے ہیں سرکاری کنٹرول سے۔ یہ بہت ہی اہم تبدیلی ہے اس حکومت کی تحریک انصاف کی، اور پی ٹی وی کا وتیرہ رہا ہے کہ قصیدہ گوئی، جو حکومت آتی ہے اس کی قصیدہ گوئی شروع کر دیتے ہیں، اور اپوزیشن کی مخالفت میں پروگرام ہوتے ہیں، اینکر بھی ایک مخصوص لوگوں کا ایک گروہ ہے جو پی ٹی وی پہ قابض ہے۔ آج کل وہ نون لیگ کی قصیدہ گوئی کر رہے تھے، جو ہی تحریک انصاف حکومت میں آئی اس کی شروع ہو گئی ہے، پہلے ان کو گالیاں دیتے ہیں، پھر ان کو رائے دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسئلے حل ہوں گے، اور اب کنٹرول کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ پی ٹی وی اگر ایک حکومت کی پروموشن کر رہا ہے تو دوسرے چینل میں اس میں نیگیٹو باتیں آ رہی ہیں، کسی کی کرٹیسائز بھی ہو رہا ہے، تو لوگ پھر فوراً ریموٹ سے بدلا دیتے ہیں چینل۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے دوست ہیں قطافی صاحب، یہ اچھے اینکر ہیں، مطلب لیکن کچھ ایسے اینکر رکھے گئے ہیں سفارشی، جن کو بولنا بھی نہیں آتا، اور پانچ سال گزشتہ نااہل لوگوں کو، اکثریت، میں سب کو نہیں کہتا، اکثریت نااہل کی اس حکومت کی، یعنی کرپشن کے کیس میں جن کو سزا بھی ہوگی ہے، ان کے بھی قصیدے پڑے جا رہے ہیں، اور جو پالیٹیشن، ہم چاہتے ہیں جو عدالتوں کے فیصلے ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے، اور اگر کسی کو کرپشن کی سزا ملتی ہے، اور اس حکومت کا سب سے بڑا ترہ امتیاز یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سٹارٹ ہی 22 سال سے پہلے شروع کی تھی اپنی اسٹرگل کرپشن کے خلاف، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ول پاور ہے ان کی، ہم نے کبھی کسی کو خوش آمد نہیں کی، اچھی بات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور غلط بات کو، آپ کو پتہ ہے ہم نے بہت ایجیٹیشن کیا۔
شوکت صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم ظاہر ہے افتخار چودھری کو بھی موقع دینا چاہیں گے، لیکن کیونکہ کچھ کالز آئی ہیں تو ان کو باری باری لیتے ہیں۔ محمد شفا نے کال کیا ہے چترال سے، جی جناب بات کیجیے۔ وعلیکم السلام
نفیسہ بی بی، میری طرف سے آپ کو، آپ کے ٹیم کو، آپ کے ذریعے جدھر بھی آواز سنتے ہیں ان کو سب کو عید مبارک۔
عید مبارک۔
زبردست زبردست ٹاپک آپ نے اٹھایا ہے، ہم آپ دور افتادار علاقے کے لوگ ہیں، ہمارے گزارشات کی طرف پہنچتے نہیں، اب جب پریس کانفرنس کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ کسی بڑے بڑے محکمے کے شکایات ہوتے ہیں، وہ ہمارے علاقے میں کام نہیں کرتے، وہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اپنے جو اشتہار کے مد میں جو لاکھوں روپے ان کا آتا ہے، ان کی وجہ سے ہمارا کوئی خبر نہ ٹی وی میں آتا ہے نہ پرنٹ میڈیا آتا ہے۔ آپ کے وساطت سے درخواست ہے، کیونکہ منسٹر آپ سے بیٹھا ہے، پلیز ایسا کریں کوئی ایک ریڈیو سسٹم بنائے جیسا ریڈیو آپ کے دن ہے، وہاں پہ ہم اپنے گزارشات پیش کر سکتے ہیں۔
بہت شکریہ۔ اور نوشیرہ سے افتخار کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
ہاں، سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک ہو۔
خیر مبارک۔
باقی باقی تو یہ اچھا ہے کہ وائس آف امریکہ ہم سن رہے ہیں، اور پاکستان کا میڈیا کا انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، بالکل بند ہے، کچھ نہیں دکھا رہے ہیں۔ یہ تو اچھا ہے کہ وائس آف امریکہ ہم سن رہے ہیں، اور وائس آف امریکہ ہوتے ہوئے ہمیں کوئی ادھر چینل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔
السلام علیکم۔ شکریہ۔ ہمیں کالز آ رہی ہیں، کٹ رہی ہیں، لیکن ہم اس وقت پی ٹی آئی کے ڈپٹی سینٹرل ڈیپیوٹی انفارمیشن افتخار چودھری کی طرف لوٹتے ہیں۔ چودھری صاحب، سب لوگوں نے سراہا یہ قدم آپ کا، لیکن اصل چیز ہم دیکھیں گے جب اس پر اطلاق ہوگا۔ یہ بتائیے کہ اگر فرض کیجیے کہ عمران خان آپ کی پارٹی کے سینئر اہلکاروں کے خلاف نقطہ چینی لوگ کرنا شروع کر دیں گے، ایسے میں کس حد تک جو ہیں وہ آپ لوگ سینسرشپ سے گریز کریں گے؟
دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ نوشہرہ سے افتخار صاحب نے جو اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے اور آپ کے جو ریڈیو کے اوپر ٹرسٹ کا اظہار کیا ہے, مجھے اس سے سبق یہ ملا کہ بہت بڑا ایک یہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو ہمارے ان اداروں کے اوپر بھی ہے. لوگ اعتبار نہیں کرتے. وہ تنقید ہوگی اور اس کو اگر ہم نے چلنے دیا, آن ایئر کیا, لوگوں تک پہنچایا, تو یہ اعتماد بڑھانے میں, لوگوں کے دل جیتنے میں ہمیں بڑی بڑی خوشی ہوگی. آپ یقین کیجئے کہ پی ٹی وی تو میں نے گزشتہ 5 سال میں, اور کہہ لیں بلکہ اس سے جڑے ہوئے پچھلے 5 سال میں نے نہیں کبھی دیکھا ہے. اتفاق سے کوئی اگر چینل چینج کرتے ہوئے آ جائے تو الگ بات ہے. میں بھی ایک عام پاکستانی ہوں, جس طرح افتخار صاحب نے نوشہرہ سے یہ بات کی کہ وہ صرف وائس آف امریکہ پہ ٹرسٹ, وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کیوں کرتے ہیں کہ آپ ہر طرح کی لوگوں کو موقع دیتے ہیں اپنی بات کرنے کا. تو ہم بات کرنے کا موقع دیں گے. یہ دیکھیں, جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں آپ کو پتا ہوگا کھڑے ہو کے لوگ پوچھا کرتے تھے خلیفہ وقت سے, تو ہم سے اگر پوچھ لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں, ہمارا کردار ہمارا کام ثابت کرے گا. ابھی تو باتیں کرنے کا ٹائم ہے, ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے, لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں, اب تو ہم تھک چکے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے. ابھی ہمارا یہ ہے کہ میں نے عموماً اپنی پارٹی اجلاس میں بھی کہتا ہوں, ٹاک شو میں بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم نے جو لوگوں کو معیار دیے ہیں, اسٹینڈرڈ دیے ہیں, اس کے اوپر ہم پورے نہیں اترتے تو لوگ ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ برا سلوک ہو. ہم کے پی کے کی طرح دوبارہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں. ہم وہ گندی اور غلط پالیسیاں نہیں کریں گے کہ سیلف پریزنگ, جو پورا ایک چینل آپ کا سب سے بڑا ہو. اب میں پرویز شوکت بڑے اچھے دوست ہیں میرے ساتھ ٹاک شو بھی بیٹھتے ہیں. ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو دوسرے چینل ہیں چھوٹے, ان کی تو اپروچ بہت تھوڑی ہے. پی ٹی وی تو پورے پاکستان میں مطلب ہر جگہ جو ہے اس کی نشریات پہنچتی ہیں. تو ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام جو اچھا کریں گے اس کی تشہیر بھی کریں گے, ہمارے اوپر جو تنقید ہوگی اس کو بھی ہم تشہیر کریں گے اور اس میں اصلاح کا پہلو نکالیں گے. میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو دنیا کے بہترین چینلز ہیں, جیسے وائس آف امریکہ, بی بی سی, وائس آف جرمنی اور جو بھی ہیں, ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے, چونکہ یہ ایک ملک نظریاتی ملک ہے. ہاں ضرور ہے کہ اس کی ٹو نیشن تھیوری, اسلام, ریلیجن, مسئلہ کشمیر, یہ چیزیں ہمارے نظر میں رہیں گی. دیکھیں, آزادی لامحدود اور مادر پیدر آزادی اس طرح کی ہمارے ہاں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. ہم انشاءاللہ العزیز موقع تو ضرور دیں گے, لیکن اپنے اس پاکستان کی جو بنیادی بیس ہے, بنیاد ہے, اس کا تحفظ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور لوگ ہمیں پسند کریں گے انشاءاللہ العزیز. آپ دیکھیں, یہ اٹانومس باڈی بننے جا رہی ہیں, لوگ اپنے طور پر سوچ رہے ہیں جی میں فلاں جگہ فٹ کر دیا جاؤں گا. فٹ نہیں ہوگا, وہ پورے ایک بورڈ بیٹھے گا, ان کے انٹرویوز ہوں گے, ایکسپیرئنس لوگ لگائے جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ اگر مجھے عطا اللہ قاسمی پسند ہے تو میں جناب علی ان کو وہاں لگا دوں, اور اگر مجھے صدیق الفاروق پسند ہے تو میں متروکہ بس املاک بورڈ میں اس کو فٹ کر دوں. یعنی بندوں کو فٹ کرنے والی بات یہاں پہ نہیں ہوگی. ہماری میرا اپنا دل بھی کرتا ہے کہ میں اے پی پی یا پی ٹی وی کو ہیڈ کروں, لیکن میں انٹرویو دیا جاؤں گا, مجھے لوگ پوچھیں گے, اگر میں اس کو کوالیفائی کیا تو پھر مجھے لگائیں گے, ورنہ یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر تو ہم اپنی مزدوری کریں گے جس طرح سارا کرتے رہے ہیں. ریاست مدینہ کی بات یہی تھی نا کہ لوگ خلیفہ بھی مزدوری کرتے تھے.
بڑی اچھی بات کی آپ نے, اور امید ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہوں. ہمارے ساتھ تھے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ڈپٹی اطلاعات افتخار چودھری, ان کے ساتھ تھے پی ٹی وی میں اینکر فروخ پٹافی, اور ہمارے ساتھ تھے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر پرویز شوکت. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے امریکہ، جہاں یہاں بھی خاصے ہنگامے ہوئے ہیں پچھلے دو دن سے، اور کل خصوصاً کچھ کیسز تھے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کے خلاف چل رہے تھے، جن میں فیصلہ آ گیا ہے، اور ان فیصلوں کی وجہ سے اس وقت جو تبصرے نکل رہے ہیں وہ یہ کہ صدر ٹرمپ کی صدارت کو ممکنہ طور پر خطرات ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں شکاگو سے جوائن کیا ہے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل نے۔ ڈاکٹر روہیل، ابھی آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن اس پر ہمارے ساتھی انجم ہیرل گل نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
صدر ٹرمپ کے ذاتی وکیل مائیکل کوہن نے بینک فراڈ، ٹیکس فراڈ اور انتخابی مہم میں مالیات سے متعلق قوانین کی خلاف ورزیوں کو تسلیم کیا ہے۔ امریکہ کے نائب اٹرنی جنرل رابرٹ خوزمی کا کہنا تھا کہ یہ سنگین نوعیت کے الزامات ہیں اور ایک طویل عرصے کے دوران جھوٹ اور بے ایمانی کے رجحان کے عکاس ہیں۔ رابرٹ نے کہا، مسٹر کوہن نے انتخابی مہم میں دو جگہ پر مالی بے ضابطگی کو تسلیم کیا ہے، ان میں سے ایک مہم کے دوران غیر قانونی کارپوریٹ عطیہ لینے اور دوسرا مہم میں ذاتی طور پر ایک بڑا عطیہ دینے سے متعلق ہیں، تاکہ سن 2016 کے انتخابات پر اثر انداز ہوا جا سکے۔ اس کے علاوہ مائیکل کوہن نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے دو خواتین کو خاموش رکھنے کے لیے رقم ادا کی، کیونکہ ان کے بیانات سے ٹرمپ کی انتخابی مہم پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے تھے۔ پال مینافورٹ پر عائد کیے گئے 18 الزامات میں سے 8 میں انہیں مجرم قرار پایا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان دو اشخاص کی جانب سے جرائم کے ارتقاب کو تسلیم کرنے سے سن 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت پر جاری خصوصی کونسل رابرٹ مولر کی تحقیقات کو جواز ملتا ہے۔ اس بارے میں یونیورسٹی آف میامی کے ڈیوڈ ابراہم کہتے ہیں،
The Mueller investigation has discovered the rot at the core of the Trump circle.
مولر تحقیقات سے ٹرمپ کے اندرونی حلقے میں گندگی دریافت ہوئی ہے۔ حالانکہ ان کو سزا ٹرمپ کے ساتھ جڑنے سے پہلے کے الزامات پر ہوئی ہے، لیکن ان سے ان سرگرمیوں اور ان لوگوں کا پتہ چلتا ہے جو ٹرمپ کی مہم کے کرتا دھرتا تھے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مینافورٹ کی سزا سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی انتخابی مہم اور روس کے درمیان کوئی گٹھ جوڑ تھا۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مینافورٹ پر قائم دوسرے مقدمے کی نومبر میں ہونے والی سماعت کے دوران ان کی یوکرین میں ایک روس نواز حکومت کے لیے لابنگ کو جانچا جائے گا۔ مینافورٹ انتخابات سے پہلے دیگر لوگوں کے ہمراہ ٹرمپ ٹاور میں ایک روسی وکیل سے ہونے والی ملاقات میں شامل تھے، جس میں روسی وکیل نے ٹرمپ کی ڈیموکریٹ حریف ہلری کلنٹن کے خلاف معلومات فراہم کرنے کی مبینہ پیشکش کی تھی۔ اس بارے میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پال شف برمن کہتے ہیں،
It is true that getting dirt on another candidate is a normal part of politics, but getting dirt
یہ سچ ہے کہ دوسرے امیدوار کے خلاف مواد اکٹھا کرنا سیاست میں معمول کی بات ہے، لیکن یہ مواد کسی غیر ملکی حکومت سے حاصل کرنا سیاست میں غیر معمولی اقدام ہے، سو یہ واضح طور پر ایک غیر قانونی بات ہوگی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مولر کی قیادت میں ہونے والی تحقیقات کو یہ کہہ کر مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ محض الزام تراشی ہے، جیسا کہ ٹرمپ اسے قرار دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان تحقیقات میں مزید شدت آئے۔ تجزیہ کار اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں میں بدعنوانیوں سے متعلق حالیہ انکشافات کے ان کے حامیوں پر فوری اثرات مرتب نہ ہوں، لیکن بڑھتے دباؤ کی وجہ سے ان کے دوبارہ صدر منتخب ہونے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہم نے کئی ریپبلکن سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے اس پروگرام میں آنے سے معافی کی۔ لیکن ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پاکستان امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل نے۔ ڈاکٹر روہیل، آپ جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ پر اس وقت ایف بی آئی کی ایک انکوائری چل رہی ہے۔ سب سے بڑا الزام ان پر یہ ہے کہ انہوں نے روس کی مدد سے امریکی صدارت حاصل کی۔ اب جب ان کے دو ساتھیوں پر الزام ثابت ہو گیا ہے, پال مینیفرڈ اور مائیکل کوہن, آپ کے خیال میں وہ کون سے شخص ہوں گے ان میں جس کی وجہ سے روس کے ساتھ کولوژن جس کو کہتے ہیں یا اس کے ساتھ مل کر حکومت میں آنے کا الزام ثابت ہوگا؟
جی یہ اچھا سوال آپ نے کیا. میرے خیال میں دونوں ہی جو ہیں ان کی انفارمیشن, ان سے جو مواد حاصل ہوگا اس کو ساتھ میں رکھا جائے گا. اب یہ آپ اگر ایک کو دوسرے پہ ترجیح دینے کی بات ہو یا ایک سے دوسرے کے پاس زیادہ انفارمیشن ہو, تو اس لحاظ سے میرے خیال مائیکل کوہن جو ہیں ان کے پاس چونکہ بہت ساری ٹرانزیکشنز تھیں اور بہت جو ذاتی ٹرمپ صاحب کے تعلقات رشین سائڈ جو بھی ان کے انٹرلوکیٹر تھے یا رشیا کی سائڈ سے جو لوگ ٹرمپ کے ساتھ کسی تعلق سے ہوں گے, میرے خیال میں مائیکل کوہن کے پاس ان کی کافی انفارمیشن ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کا جو رشیا کا جو دورہ تھا اس سے پہلے, وہ حسینہ عالم کے اس طرح کی جو ٹرمپ صاحب کرتے تھے اپنے شوز وغیرہ رشیا میں, ان سے متعلق جو سنا ہے کہ کچھ ایسی ٹیپس ہیں جن کا ایف بی آئی کے پچھلے ڈائریکٹر کہتے تھے کہ میں ٹرمپ صاحب جو ہیں اس کی وجہ سے کافی پریشان ہیں, اور وہ ہی واز ابسیسڈ اور ان کو یہ بات بار بار یہ پوچھتے تھے کہ رشیا کے پاس میری ٹیپس ہیں یا نہیں ہیں. یا تو میرے خیال میں اس کے بارے میں جو زیادہ انفارمیشن ہوگی وہ مائیکل کوہن کے پاس ہوگی, اور مائیکل کوہن جو ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ بہت سارے نیم قانونی اور غیر قانونی اور قانونی اور غیر قانونی کے درمیان وہ میرے خیال میں ان کا پینڈلم کافی عرصے سے فائنینشلی بھی مائیکل کوہن کا ذاتی طور پہ اور ٹرمپ صاحب کا اپنے طور پہ, دونوں جو ہیں وہ اس گرے زون میں میرے خیال میں رہے ہوں گے. تو وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ اسپیشل کونسل کے پاس جب آئے گی, تو اب یہ سمجھنا کہ کولوژن تو ایک طرف, لیکن اگر یہ کولوژن کو ڈھونڈنے کے پروسیس میں اگر کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے اور خاص طور پہ کوئی ایسا کام ہوا ہے جیسے کہ الیکشن جو ہے وہ اس میں الیکشن کے قواعد یا ضوابط کی کوئی ان کو توڑا گیا یا ان کو بائی پاس کیا گیا, تو وہ اس میں امریکی عوام اور امریکی انتظامیہ کی جو خواہش ہے یا امریکی عوام کو جس طریقے سے ان کا نتیجہ آنا چاہیے تھا اگر وہ تبدیل ہوتا نظر آیا ہے. جیسے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی جو جیت ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ ووٹوں کے ادھر یا ادھر ہونے سے ہوئی ہے, تو ایسی صورت میں یہ بہت سنگین مسئلہ بن سکتا ہے, اور ان کی جو اخلاقی پوزیشن ہے جیت کے لحاظ سے, صدارت کے لحاظ سے, الیکشن کے لحاظ سے, وہ پہلے بھی کافی خراب ہو چکی ہے اور آئندہ بھی اس کے اوپر اور سوالیہ نشان اٹھیں گے. لیکن ٹرمپ صاحب کی اپنی جو ان کی فالوئنگ ہے اور جس طریقے سے وہ گرما گرمی کر رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی اور ڈائیورشن جو ٹیکنیک وہ استعمال کر رہے ہیں, اس سے انتظامیہ میں ایک لحاظ سے خوف بھی ہے کہ یہاں بہت سارے جو ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر ٹرمپ صاحب کی قانونی غیر قانونی حرکتوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ ٹرمپ کے ساتھ رہیں گے, اور اگر ٹرمپ صاحب کے خلاف کوئی بہت بڑی کاروائی کی گئی یا ان کو اگر امپیچ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتیجے میں امریکہ میں بلوے ہو سکتے ہیں, بہت بڑے مسائل ہو سکتے ہیں.
اور آپ جانتے ہیں ڈاکٹر روہیل کے نومبر میں انتخابات آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک طرح سے اس وقت بھی صفایا ہو جائے گا, کیونکہ ڈیموکریٹس اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتیں. لیکن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہمیں, اور ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اس وقت ختم ہوا. ہم دوبارہ آپ کو کسی وقت لیں گے. ہمارے ساتھ تھے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل جو شکاگو میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے ایل سینٹوس, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پہلے خطاب میں مختلف مسائل پر بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کرپشن کو روکنے کے لیے وہ خیبر پختونخوا میں وسل بلور ایکٹ کو پورے پاکستان میں نافذ کریں۔ اس بارے میں ہماری ساتھی شہناز عزیز نے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔
شاہد حمید ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں اور ایک طویل عرصے سے قانون سازی کے امور پر رپورٹس لکھتے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار آئی تو جن قوانین پر انہوں نے بڑا زور دیا تھا ان میں وسل بلور لا بھی شامل تھا، اور اس قانون کے لیے ان کا کہنا تھا کہ اس کے نتیجے میں عام لوگ سامنے آئیں گے اور وہ سرکاری محکموں میں ہونے والی کرپشن کی نشاندہی کریں گے، لیکن بقول ان کے 2016 میں قانون بننے کے بعد سے انہیں کبھی اس پر نفاذ نظر نہیں آتا۔
قانون کے تحت ایک کمیشن بننا تھا، جس طرح کہ ہمارے آر ٹی آئی کے تحت انہوں نے ایک کمیشن بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے اس کے تحت بھی ایک کمیشن بننا تھا۔ اس کے تین ممبرز ہیں، اس کے کمشنر ہیں، اور اس کے ان کے نیچے ایک پورا انہوں نے ایک سیکرٹریٹ کا سسٹم بھی دیا ہوا تھا، لیکن وہ کمیشن بھی سچ بن نہیں سکا، اور نہ ہی میں نے جس کے عرض کیا کہ وہ یہ جو قانون ہے یہ عملی شکل نہیں لے سکا، یعنی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، اس سے یہ فنکشنل نہیں ہو سکا۔
انہوں نے ضمن میں رائٹ ٹو انفارمیشن نامی قانون کا بھی ذکر کیا جس پر پی ٹی آئی کی حکومت زور دیتی رہی ہے۔
آر ٹی آئی بھی اگر ہم دیکھیں جو ان کا بڑا ایک فوکسڈ لا تھا رائٹ ٹو انفارمیشن، تو وہ بھی اس میں کچھ ہی معلومات شاید لی جا سکی ہیں، اور اس میں بھی جو زیادہ معلومات لیں وہ جرنلسٹ نے لیں تاکہ وہ اسے انہیں خبر مل سکے۔ عام لوگ جو ہیں وہ چند ایک کی کیس سامنے آئے ہیں کہ جن کے ذریعے انہوں نے کوئی انفارمیشن لی ہو۔
وسل بلور لا کے نافذ نہ ہونے کی وجوہات پر بات کرتے ہوئے شاہد حمید نے کہا،
اپوزیشن کا موقف اس وقت یہی تھا کہ یہ آپ قانون تو بنا تو رہے ہیں، لیکن یہ یعنی یہاں پاکستان کے جو زمینی حالات ہیں، جو حقائق ہیں، ان کے ساتھ میل نہیں کھاتا، میچ نہیں کرتا، اور شاید یہاں پہ یہ چیزیں اس طریقے سے فنکشنل نہ ہو پائیں۔
ڈاکٹر شاہد صدیقی ماہر معیشت ہیں، ان کا کہنا ہے کہ معاشی مسائل کی بنیادی وجہ کرپشن ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ تجویز قابل عمل نہیں ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں،
کیونکہ جو کرپشن ہے اس کی درجنوں مثالیں ڈاکومنٹس حکومت کے پاس بھی موجود ہیں، نیب کے پاس بھی موجود ہیں، یعنی کرپشن کے ڈاکومنٹری پروف موجود ہیں، تو انہوں نے اس پر کیا کر لیا۔
ڈاکٹر صدیقی یہ بھی کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو وعدے کیے گئے ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے لیے پی ٹی آئی کے منشور میں پہلے بھی شامل ہیں۔
انہوں نے کوئی 2 dozen سے زیادہ پرومیزز کیے ہیں اپنی تقریر میں، اصولی طور پر وہ سب صحیح ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اب انہوں نے پرومس کیے ہیں وہ صوبائی مسئلے تھے، اور وہ صوبائی مسئلے ان کے منشور میں بھی شامل تھے، لیکن اس پر 5 سال میں عمل نہیں ہوا خیبر پختونخوا میں۔
تاہم ڈاکٹر شاہد صدیقی نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے خیبر پختونخوا میں مثبت پیش رفت، پولیس کے محکمے میں اصلاحات اور صحت کی سہولیات کی فراہمی کو بہتر بنانے کے شعبے میں کی ہے، اور اسی چیز نے اسے عام آدمی کا اعتماد دیا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ اس طرح کے قوانین منظور ہو جانے سے کرپشن میں کمی ہوگی، ڈاکٹر صدیقی کہتے ہیں،
یہ لا تو بنا دیں گے، لا تو اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ہے، لیکن یہ کہ کبھی بھی قانون سازی سے نہیں ہوتا وہ کرپشن تو میں نہیں سمجھتا۔ ہاں ان کو ایکسپینڈیچر کنٹرول یہ کر لیں گے، اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں، لیکن کرپشن میں کوئی بڑا فرق ان چیزوں سے تو نہیں پڑے گا۔
یہ تھے ڈاکٹر شاہد صدیقی۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
लोग बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है पैसा करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ। आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
तो अस्सलाम वालेकुम।